السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے, اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا, اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کر دو کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی, اور تاکہ تم شکر کرو. اس آیت کے پہلے حصے کے بارے میں آج میں کچھ کہوں گا. رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت ہے, جیسے خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا جو میں نے تلاوت کی ہے کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے یوں ہی مقرر نہیں کر دیے گئے, بلکہ اس مہینے میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا اس کا نزول ہونا شروع ہوا. اور احادیث میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن کریم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہوتا تھا رمضان میں اس کی دہرائی کرواتے تھے. بس اس مہینے کی اہمیت اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی آخری اور کامل شریعت اس مہینے میں نازل ہوئی. بس اللہ تعالیٰ نے یا اس کا نزول شروع ہوا, بس اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روزوں کا حکم دیا تو اس سے پہلی آیت میں جو حکم ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری دی. اس کی بات کی آیات جو ہیں اس میں پھر بعض اور احکام جو ہیں رمضان سے متعلق وہ دیے. تو اس سے یہ واضح فرما دیا کہ روزے رکھنا اور عبادت کرنا صرف یہی چیز نہیں ہے, یہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس مہینے میں قرآن کریم کی طرف تمہاری توجہ بھی ہونی چاہیے, اس کے پڑھنے کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے. روزوں کی اہمیت اس لیے ہے اور یہ اس لیے بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں انسان کامل پر اپنی آخری اور کامل شریعت نازل فرمائی جو کہ قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئی. خدا تعالیٰ کا قرب پانے اور دعاؤں کے اسلوب تمہیں اس لیے آئے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ طریق سکھائے جس سے اس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں. بس اس کتاب کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے, رمضان میں اس کی تلاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ سارا سال تمہاری اس طرح توجہ رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کروایا. بس اس سنت کی پیروی میں ایک مومن کو بھی چاہیے کہ دو مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کی کوشش کرے. اگر دو مرتبہ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک مرتبہ تو خود پڑھ کر کریں, پھر درسوں کا انتظام ہے, تراویح کا انتظام ہے, اس میں سنیں. بعض کام پہ جانے والے ہیں, کیسٹس اور سیڈیز ملتی ہیں, ان کو اپنے کاروں میں لگا سکتے ہیں, سفر کے دوران سنتے رہیں. تو اس طرح جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا اور سنا جا سکے اس مہینے میں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے. اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر بیان کردہ احکامات کی بھی تلاش کرنی چاہیے. پھر سارا سال ان تلاش شدہ احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ان حکموں کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تبھی رمضان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. اور روزوں اور عبادتوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں پتا کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں خدا تعالیٰ نے احکامات دی ہیں, ان اعمال کے حق ادا نہیں ہو سکتے, بلکہ اعمال کا ہی پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا کرنا ہے. اگر صرف یہی سنتے رہیں کہ تقویٰ پر چلو اور اعمال صالحہ بجا لاؤ, اور یہ پتہ نہ ہو کہ تقویٰ کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے, تو دیکھا دیکھی ایک نظام چل رہا ہے رمضان کے دنوں میں یا عام تقریریں سن لیں آ گئے چلے گئے, خطبات سن لیے چلے گئے, ایک کام تو ہو رہا ہوگا لیکن اس کی روح کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں جو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے, یعنی غور بھی باقاعدگی سے ہو اور غور بھی اچھی طرح ہو, تلاوت میں باقاعدگی بھی رہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو جو پڑھا ہے. ہونا مسیح علیہ السلام نے فرمایا, اقبال قرآن کریم میں خود آتا ہے کہ مہجور کی طرح نہ چھوڑ دینا. تو غور بھی ہو, عمل بھی ہو, تلاوت بھی ہو, نہ کہ مہجور کی طرح چھوڑ دیا گیا ہو. اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, پھر فرماتا ہے ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان, یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. اس میں ہدایت کی تفصیل بھی ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے امور بھی بیان کیے گئے ہیں. بس جب تک اس کی تلاوت کا حق ادا نہ ہو, نہ ہدایت کی تفصیل پتہ لگ سکتی ہے, نہ ہی جھوٹ اور سچ کا فرق واضح ہو سکتا ہے. بس ہر مومن کا فرض ہے کہ اگر روزوں کا حقیقی حق ادا کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے احکامات کی تلاش بھی ضروری ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم فرمایا ہے, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, یعنی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. بس حقیقی فرمانبرداری یہی ہے کہ جو کامل شریعت خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور جس کو ماننے کا ہمارا دعویٰ ہے, اور پھر اس زمانے میں مسیح الزمان اور مہدی دوران کو ماننے کا ہم اعلان کرتے ہیں, تو پھر اس کامل کتاب کی یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس رمضان میں جہاں اس کو باقاعدگی سے پڑھنے کا عہد کریں اور پڑھیں, وہاں اس بات کا بھی عہد کریں کہ رمضان کے بعد بھی روزانہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے پر یہ فرض کرنا ہے اس کی تلاوت, اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی حتی الوسعی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوگی, اور یہی چیز ہمارے رمضان کی مقبولیت کا باعث بنے گی. اور یہی بات ہے جس کی طرف خاص طور پر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اسلام نے توجہ دلائی ہے. آپ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اس میں زندگی ہے, یعنی اس حقیقی تعلیم پر عمل کو بھول نہ جانا. صرف پڑھنا ہی نہ رہے, صرف تلاوت کرنا ہی نہ رہے, بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے, ورنہ مردہ کی طرح ہو جاؤ گے. روحانی زندگی جو ہے وہ نہیں رہے گی. بیعت کا عہد جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے وہ فضول ٹھہرے گا. فرمایا بس اس کو معذور کی طرح نہ چھوڑ دینا. پھر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے, جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا. آسمان پر عزت پانا اور مقدم رکھا جانا کیا ہے؟ یہی کہ پھر خدا تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنا قرب عطا فرمائے گا. قبولیت دعا کے نشان ملیں گے. معاشرے کی برائیوں سے اس دنیا میں بھی انسان بچتا رہے گا. بس جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پہلی کوشش تمہاری ہوگی تو میں بھی دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا. یہ نظارے دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کو عزت دینا ہوگی, اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہوگا, اس کے حکموں کی پیروی کی کوشش کرنی ہوگی. پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن, اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو, اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو, تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ. اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی, بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے. نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے, یعنی شفاعت کرنے والے ہیں. اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے, اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے فاضۂ تشریح اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا, اور آخر کار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موت کو دنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا, کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا جیسا کہ موسوی سلسلے کے لیے دیا گیا تھا. بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی کامل شریعت جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے مقام کو سمجھنے کا عہد کیا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتمیت نبوت کا ادراک حاصل کیا ہے, جبکہ دوسرے مسلمان اس سے محروم ہیں. بس یہ اعزاز ہمیں منفرد کرتا ہے دوسروں سے اور اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کی حقیقی عزت اپنے دلوں میں قائم کریں, بلکہ اس کا اظہار ہمارے ہر قول و فعل سے ہو. اگر اس کا اظہار ہمارے ہر قول و فعل سے نہیں تو یہ پھر مہجور کی طرح چھوڑ دینے والی بات ہے. اور یہ حالت پیش گوئی کی صورت میں خدا تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور رسول کہے گا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے, ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. پڑھتے تو ہیں لیکن عمل کوئی نہیں. بس بڑے خوف کا مقام ہے ہر احمدی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم زمانے کے امام کو اس لیے مانیں کہ ہم نے قرآن کریم کی حکومت اپنے پر لاگو کرنی ہے. ہم نے اس خوبصورت تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنی ہے. بس قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس کی اس تعلیم پر عمل ہی ہے جو ہمیں اس عظیم اور لاسانی کتاب کو مہجور کی طرح چھوڑنے سے بچائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سر چشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے. یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے. یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے, اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے. ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں. بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفیٰ اور شیریں اور خنب ہے اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکثیر اور شفا ہے, کہ بہت میٹھے پانی والا ایک چشمہ ہے, ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے اور اس کا پانی بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. ان کو یہ علم ہو اور یہ علم اس کو یقینی ہے, لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا, تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے. اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا, مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر, اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے. اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے. مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے, وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے, مگر نہیں, اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی. ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ, اور پھر نری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرف بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب میں درد سے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ عمل کرو قرآن کریم پہ, تو کذاب جھوٹا اور دجال کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی. فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی ان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمے کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں. اسی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے. کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور وہ اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں. اس اقتباس میں جہاں مسلمانوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور مسیح السلام نے کھینچا ہے اور افسوس کا اظہار فرمایا ہے, وہاں ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے کہ اس خوبصورت تعلیم کو اس قدر اپنی زندگیوں پر لاگو کریں کہ بعض مسلمان گروہوں کے عملوں کی وجہ سے جو غیر مسلموں کو اسلام اور قرآن پر انگلی اٹھانے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے وہ نہ رہے. احمدیوں کے عمل کو دیکھ کر انہیں اپنی سوچیں بدلنی پڑیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب احمدی قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, بہت سے احمدی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جب بھی جلسے ہوں, سیمینار ہوں, تعلیم پیش کی جاتی ہے قرآن کریم کی, تو برملا ان غیروں کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کا یہ رخ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا. بس جب ہم ان باتوں کو اپنی روزمرہ زندگیوں کا بھی حصہ بنا لیں گے تو صرف تعلیم سنانے والے نہیں ہوں گے بلکہ عملی نمونے دکھانے والے بھی ہوں گے. اس طرح مسلمانوں کو بھی اپنے دائرے میں یہ تعلیم پہنچانے کی احمدیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ تم ہمارے سے اختلاف رکھتے ہو تو رکھو, لیکن اسلام کے نام پر اسلام کی کامل تعلیم کو تو بدنام نہ کرو. تمہارے لیے راہ نجات اسی میں ہے کہ صرف قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ نہ کرو بلکہ اس کی تعلیم پر غور کرو. جس حالت کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے اور جس طرح مسلمانوں کی مصیبتوں اور مشکلات کا ذکر فرمایا ہے, وہ صورت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے, بلکہ بعض صورتوں میں زیادہ ناگفتہ بھی حالت ہے مسلمانوں کی. اور جب تک قرآن کریم کو اپنا لائے عمل نہیں بنائیں گے اس مشکل اور مصیبتوں کے دور سے مسلمان نکل نہیں سکتے. اسلام کا نام لینے سے اسلام نہیں آ جاتا. اسلام کا حسن اس کی خوبصورت تعلیم سے خود بولتا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کوئی عالم خود نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ اسلوب نہ سکھائے جائیں, اور وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہی سکھائے ہیں جسے یہ لوگ دجال اور کذاب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں پر رحم فرمائے اور ان کو عقل دے, اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی عزت قائم کرنے والے ہوں اور اسے ہمیشہ مقدم رکھنے والے ہوں. یہ عزت کس طرح قائم ہوگی اور اس کو مقدم کس طرح رکھا جا سکتا ہے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں. اس بارے میں خود قرآن کریم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے مختلف جگہوں پر مختلف احکامات کے ساتھ. بعض آیات یا آیات کے کچھ حصے میں پیش کرتا ہوں یہاں مختصراً کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقام اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. آج تو شاید یہ مضمون ختم نہ ہو سکے, یعنی وہ حصہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نہ ہو سکے, ورنہ تو قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا, اس کی بیان کرنا شروع کرے انسان تو. اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہر انسان جب اس پہ غور کرتا ہے تو نئے سے نئے نکات نکلتے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے آداب کیا ہیں, اور اس کے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے کس طرح ذہن کو صاف کرنا چاہیے, اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فائضہ قرات القرآن فستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو تقویٰ کی راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان نے ایک اعلان, کھلا اعلان کیا ہے, ایک چیلنج دیا ہوا, اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا ہر ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا, تقویٰ پر قائم کرنے والا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے معیاروں کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو, قرب کے معیاروں کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اور اس تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہو جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے, تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بچائے اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے جو تم پڑھ رہے ہو, کیونکہ یہ ایسا بیش قیمت خزانہ ہے جس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے شیطان ہزار روکیں کھڑی کرے گا. اگر شیطان سے بچنے کی دعا نہ کی تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس وقت شیطان نے کس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے سے روک دیا ہے. باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, لیکن شیطان کی گرفت میں آنے کی وجہ سے تمہاری رہنمائی نہیں ہو سکے گی اس کلام کو پڑھنے سے. بس پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کو خالص اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر پڑھو, ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا ہے ایک جگہ کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ, کہ ظالموں کو یہ قرآن کریم خسارے میں بڑھاتا ہے, حالانکہ مومنوں کے لیے یہی نفع رساں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. یعنی اور اللہ رات اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے, اسے پہلے کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں, اور وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس طریق کو نبھا نہیں سکو گے, بس وہ تم پر عفو کے ساتھ جھک گیا ہے. بس قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو, وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور دوسرے بھی جو زمین پر اللہ کا فضل چاہتے ہوئے سفر کرتے ہیں, اور پھر اس کے آگے بھی کچھ ہدایت ہیں. اس حصے سے پہلے جو ہے آیت میں تہجد کے نوافل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں قرآن کا حصہ جو بھی یاد ہو پڑھو, اور اس کے علاوہ بھی جتنا قرآن کریم پر تم غور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو تم پڑھنا چاہیے, ایک مومن کا یہی کام ہے. تو یسرہ من القرآن سے صرف یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے کافی ہے اور مزید یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور پڑھ لیا, یا جس تعلیم کا علم ہے وہی کافی ہے اور مزید نہیں ہم نے سیکھنی. بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. اور جب تک یہ علم ہی نہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں, کون کون سے اعمال ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں, تو کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. بس قرآن کریم کا پڑھنا اور سیکھنا اور اس پر غور کرنا بھی بڑا ضروری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ والخیر کلہ فی القرآن, کہ تمام بھلائیاں اور نیکیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں. بس یہاں میسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید سیکھنا ہی نہیں ہے, جو یاد ہو گیا یاد ہو گیا, بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس قرآن کریم سے فیض پایا جا سکے. باقی جو حالات ہیں جو ان کے مطابق ہے, ان کے مطابق ذکر ہے کہ تمہارے بیمار ہو گئے, مریض ہو گئے, سفر پہ ہو گئے, تو اس لحاظ سے نمازیں چھوٹی بڑی بھی ہو جاتی ہیں, قرآن کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ قرآن کریم کو جو سیکھ لیا وہ سیکھ لیا اور مزید سیکھنا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, یا اس پر کچھ زیادہ کر دے اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھ, یعنی تلاوت ایسی ہو کہ ایک ایک لفظ واضح ہو, سمجھ آتا ہو اور خوش الہانی سے پڑھا جائے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے گزر گئے, جو ہم بعض پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ تراویوں میں لوگوں غیروں کے غیر جماعت جو پڑھتے ہیں مسلمان دوسرے, اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش الہانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے سعید بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حکم ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ, اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے اتارا ہے, وہ اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات قرآن کریم میں ہیں یہ سب نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں. سورہ نور کے شروع میں بتا دیا کہ اس میں یہ نعمت جو تمہیں دی گئی ہے اس میں احکامات ہیں, اس پر غور کرو. جب تک پڑھو گے نہیں تو ان نعمتوں کا علم نہیں حاصل کر نہیں کر سکتے, ان کا فہم ہی نہیں ہو سکتا. بس قرآن کریم پڑھنا نصیحت حاصل کرنا ہے اور ایک مومن کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے, کیونکہ یہی چیز جو ہے پھر انسان کو تقویٰ میں بڑھاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا, مبارک ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑ لیں. بس ماننے والے قرآن شریف کو اور اس کو پڑھنے والے عقل والے ہیں. کیوں عقل والے ہیں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں تمام سابقہ انبیاء کی تعلیم کی وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو قائم رکھنا چاہتا تھا, جو صحیح باتیں تھیں اس زمانے کے لیے بھی ضروری تھیں, اور موجودہ اور آئندہ آنے والی تعلیم یا ان باتوں کا بھی ذکر ہے جو ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سمجھا گیا تا قیامت انسان کے لیے ضروری ہیں, اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. بس اس اعلان کا جو قرآن کریم نے کیا ہے کہ غور کرو، نصیحت کرو، پکڑو، اور عقل والوں کا یہی کام ہے، اس اعلان کا ہم تبھی سے چرچا کر سکتے ہیں جب اس تعلیم کو خود بھی ہم اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں. پھر تلاوت کے بارے میں بھی کس طرح سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ احترام ہے جو قرآن کریم کا ہر احمدی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد میں بھی اس کی اہمیت واضح کرنی چاہیے. بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، تلاوت کے وقت اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں. بعض دفعہ بعض گھروں میں ٹی وی لگا ہوتا ہے اور تلاوت آ رہی ہوتی ہے اور گھر والے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں. یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تلاوت سنیں خاموشی سے، یا پھر آواز بند کر دیں اگر باتیں اتنی ہی ضروری ہیں کہ کرنی چاہیے، کہ اس کو کیے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ حکم تو غیروں کے حوالے سے بھی ہے، صحیح ہے کہ اگر خاموشی سے اس کلام کو سنیں تو انہیں بھی سمجھ آئے کہ یہ کیسا زبردست کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس وجہ سے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے سامان بھی مہیا فرما دے گا. بس ہمیں خود تو اس بات کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو خاموشی سے سنیں اور سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. بس جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے سو مضبوطی سے قائم ہو جا، اور وہ بھی قائم ہو جائیں جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. تو یہ حکم صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، ویسے تو ہر حکم جو آپ پر اترے وہ امت کے لیے ہے، آپ کو ماننے والوں کے لیے ہے، لیکن یہاں خاص طور پر مومنوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ تمام احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو اور کرواؤ. اور ایک بات یاد رکھو کہ صرف عبادات پر ہی انحصار نہ ہو، بلکہ اصل چیز جو اس کا مغز ہے اس کو تلاش کرو، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول. اور یہ حکم آپ کو دے کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو جانیں اور سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا علم حاصل کریں، اور کبھی اس سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں، تبھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. ہماری یہ بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت کریں، بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے اور غور کرنے اور اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں. اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح بھی احساس موت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، صرف اس ایک حکم نے کہ فاستقم کما امرت نے ہی بوڑھا کر دیا. کس قدر احساس موت ہے! آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ تاہم اس سے سبق لیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ہوا تو آپ نے کہا مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا. کس لیے؟ تاکہ امت جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس سے سبق لیں. ان کی فکر تھی آپ کو. فرماتے ہیں کہ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا، مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں، جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے، اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ اس کی ایک جگہ مزید وضاحت بھی آپ نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس حکم کی روح سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پوری فرما برداری جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوت قدسی کا پتہ لگتا ہے، چنانچہ آپ نے اس حکم کی کیسی تعمیل کی، صحابہ اکرام کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا اور رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کی آواز ان کو آ گئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں نہ رہا، غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ قیل و قال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، کیونکہ اگر نرے قیل و قال اور ریاکاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف۔ بس آج یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ قیل و قال تک بات نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ فرمایا ایک جگہ کہ وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر ایک اور بات جو معاشرے کے لیے ضروری ہے امن کے لیے، اس کا میں ذکر کر دوں، پہلے بھی ذکر آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ رَحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہا کر تم پر سلام ہو، تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے، یعنی یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے بدی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یاد رکھے کہ وہ یعنی اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو معاشرے کا حسن بڑھاتی ہے۔ جب سلامتی کے پیغام ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوں گے تو آپس کی رنجشیں اور شکوے اور دوریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور ہو جانی چاہیے۔ بھائی بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان میں صلح قائم ہو جائے گی۔ دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ ہم احمدی ہیں اور قرآن کریم پر ہمارا پورا ایمان ہے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر قرآن تو کہتا ہے کہ سلامتی بھیجو، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو۔ اور یہاں بعض جگہ پہ ناراضگیوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. بس غور کرنا چاہیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم اور احکامات ہیں ان کو قربان نہیں کرنا چاہیے. بس ہر احمدی کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی عظیم کتاب ہے یہ کہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا احاطہ نہ اس نے کیا ہو. بس معاشرے کے امن کے لیے بھی, اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی, خدا کا قرب پانے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے احکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم باقاعدہ تلاوت کرنے والے اور اس پر غور کرنے والے ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تمام باتیں بیان نہیں ہو سکتی, کچھ میں نے کی ہیں, باقی آئندہ انشاءاللہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر تدبر کرو, اس میں سب کچھ ہے, نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ. بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں. انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا اور اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو, لیکن وہ ہمیشہ اور حالت کے موافق ہرگز نہیں. یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے, اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں اس ذریعے سے, اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سے کی خصوصی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں اور ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا کرنے والے ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.